أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے. پچھلی آیت کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا اتنی نشانیوں اور نصیحتوں کے باوجود اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نرم ہو کر جھک جائیں اور ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے میں ان لوگوں کے دل ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے میں دیر لگائی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. پھر امید بھی دلائی کہ کتنی بھی دیر ہو گئی ہو مایوسی کی بات نہیں توبہ کر کے اب بھی چست ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح مردہ دل کو بھی زندگی بخشتا ہے اور صدقات دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اجر عظیم کا اور سچے دل سے اطاعت کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے بڑے درجات یعنی صدیقیت اور شہداء کی بشارت اور اجر عظیم اور نور کا وعدہ فرمایا اور کفار کے لیے دوزخ کے لیے دوزخ کی وعید فرمائی ہے. یہ گزشتہ آیات کا خلاصہ تھا. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لموں جان رکھو انما الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی یہی ہے لعب و لہو کھیل اور تماشا وزینہ اور بناؤ سنگھار وتفاخرم بینکم اور بڑائیاں کرنی آپس میں وتکاثرن فی الاموال اور بہتائیت ڈھونڈنی مال کی والاولاد اور اولاد کی کمثل جیسے حالت غیثن ایک مہ کی یعنی بارش آجبا جو خوش لگا الکفار کساموں کو نباتہ اس کا سبزہ ثم یہیج پھر زور پر آتا ہے فتراہ پھر تو دیکھے مصفرن زرد ہو گیا ثم یکون حطاما پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس وفی الآخرتی اور آخرت میں عذاب شدید سخت عذاب ہے ومغفرت اور معافی بھی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضامندی وما الحیاۃ الدنیا اور دنیا کی زندگانی تو الا متاع الغرور یہی ہے مال کا دوا سابقو دوڑو الى مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی معافی کی طرف کو وجنہ اور بہشت کو عرضہا جس کا پھیلاؤ ہے کا عرض السماء جیسے پھیلاؤ آسمان والارض اور زمین کا عدت تیار رکھی ہے للذین واسطے ان کے آمنوا جو یقین لائے باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا یکتی ہی دے اس کو من یشاء جس کو چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی حیات ہرگز قابل اشتغال چیز نہیں, یعنی اس میں مشغول ہونا ایسا کہ اللہ سے غافل کر دے, کیونکہ محض لہو و لعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا قوت و جمال اور دنیاوی ہنر اور کمال میں اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے. یعنی مقاصد دنیا کے یہ ہیں کہ بچپن میں لہو و لعب کا غلبہ رہتا ہے اور جوانی میں زینت اور تفاخر کا اور بڑھاپے میں مال اور دولت آل و اولاد کو گنوانا, اور یہ سب مقاصد فانی اور خواب و خیال محض ہیں جس کی مثال ایسی ہے جیسے مہ برستا ہے کہ اس کی پیداوار کھیتی کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے, پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو رب دیکھتا ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا چند روزہ بہار ہے پھر زوال و اضمحلال. یہ تو دنیا کی حالت ہوئی, اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کفار کے لیے عذاب شدید ہے اور دوسری اہل ایمان کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے, اور یہ دونوں باقی ہیں. بس آخرت تو باقی ہے اور دنیاوی زندگی محض فانی ہے. جیسے فرض کرو کہ ایک دھوکے کا اسباب ہے, پس جب متاع دنیا فانی اور دولت آخرت باقی ہے جو ایمان کی بدولت نصیب ہوتی ہے, تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور نیز ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. یعنی اس سے کم کی نفی ہے زیادہ کی نفی نہیں, اور وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ مغفرت اور رضوان اللہ کا فضل ہے. وہ اپنا فضل جس کو چاہیں عنایت کریں, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر کوئی مغرور نہ ہو اور اپنے اعمال پر استحقاق جنت کا مدعی نہ ہو. یہ محض فضل ہے جس کا مدار ہماری مشیت یعنی اللہ کی مشیت پر ہے, مگر ہم نے اپنی رحمت سے ان عملوں کے کرنے والوں کے ساتھ مشیت متعلق کر لی. اگر ہم چاہتے تو مشیت نہ کرتے. یہ قدرت تعلق بالزدین. اب معارف و مسائل کی طرف آتے ہیں. سابقہ آیات میں اہل جنت کے اور اہل جہنم کے حال کا بیان تھا جو آخرت میں پیش آئے گا اور دائمی ہوگا, اور آخرت کی نعمتوں سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہونے کا بڑا سبب انسان کے لیے دنیا کی فانی لذتیں اور ان میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت ہونا ہے. اس لیے ان آیات میں دنیا فانی کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے. پہلے ابتدا عمر سے آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور جس میں دنیا دار منہمک اور مشغول اور اس پر خوش رہتے ہیں, اس کا بیان ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ بترتیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں. پہلے لعب, پھر لہو, پھر زینت, پھر تفاخر, پھر مال و اولاد کی کثرت پر ناز و فخر. لعب وہ کھیل ہے جس میں فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو, جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں, اور لہو وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح اور دل بہلانا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے. ضمنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے, جیسے بڑے بچوں کے کھیل گیند شناوری نشانہ بازی وغیرہ. حدیث شریف میں نشانہ بازی اور تیرنے کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے. زینت بدن اور لباس وغیرہ کی معروف ہے. ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے کہ عمر کا بالکل ابتدائی حصہ تو خالص کھیل یعنی لعب میں گزرتا ہے, اس کے بعد لہو شروع ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لباس کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے, اس کے بعد ہم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پر فخر جتلانے کا دائرہ پیدا ہوتا ہے. اور انسان پر جتنے دور اس ترتیب سے آتے ہیں, غور کرو تو ہر دور میں وہ اپنے اسی حال پر قانع اور اسی کو سب سے بہتر جانتا ہے. جب ایک دور سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو سابقہ دور کی کمزوری اور لغویت سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ سب جو کچھ ہم نے پچھلا کیا وہ سب بیکار تھا۔ بچے ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپنا سرمایہ زندگی اور سب سے بڑی دولت جانتے ہیں، اگر کوئی ان سے چھین لے تو ان کو ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدمی کا مال و اسباب اور کوٹھی بنگلہ چھین لیا جائے۔ لیکن اس دور سے آگے بڑھنے کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اس وقت مقصود بنایا ہوا تھا وہ کچھ نہ تھیں، سب خرافات تھیں۔ بچپن میں لائف، پھر لہو میں مشغولیت رہی، جوانی میں زینت اور تفاخر کا مشغلہ ایک مقصد بنا رہا، بڑھاپا آیا اب مشغلہ تکاثر فی الاموال و اولاد کا ہو گیا، یعنی مال و اولاد کو بڑھانے کا اور مقابلہ کرنے کا، کہ اپنے مال و دولت کے اعداد و شمار اور اولاد و نسل کی زیادتی پر خوش ہوتا رہے، ان کو گنتا رہے اور گناتا رہے۔ مگر جیسے جوانی کے زمانے میں بچپن کی حرکتیں لغو معلوم ہونے لگی تھیں، بڑھاپے میں پہنچ کر جوانی کی حرکتیں لغو اور ناقابل التفات نظر آنے لگیں۔ اب بڑے میاں کی آخری منزل بڑھاپا ہے، اس میں مال کی بہتات، اولاد کی کثرت اور قوت اور ان کے جاہ و منصب پر فخر سرمایہ زندگی اور مقصود اعظم بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حال بھی گزر جانے والا ہے اور فانی ہے، اگلا دور برزخ پھر قیامت کا ہے، اس کی فکر کرو کہ وہی اصل ہے۔ قرآن کریم نے اس ترتیب کے ساتھ ان سب مشاغل و مقاصد دنیاوی کا زوال پذیر، ناقص، ناقابل اعتماد ہونا بیان فرما دیا اور آگے اس کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح فرمایا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ غیث کے معنی بارش کے ہیں، اور لفظ کفار جو مومنین کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی یہ معنی تو معروف و مشہور ہیں ہی، اس کے ایک دوسرے لغوی معنی کا کاشتکار کے بھی آتے ہیں۔ اس آیت میں بعض حضرات نے یہی معنی مراد لیے ہیں اور مطلب آیت پر یہ قرار دیا ہے کہ جس طرح بارش سے کھیتی اور طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں اور جب وہ ہری بھری ہوتی ہیں تو کاشتکار ان سے خوش ہوتا ہے، اور بعض دوسرے حضرات مفسرین نے لفظ کفار کو اس جگہ بھی معروف معنی میں لیا ہے کہ کافر لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس پر جو یہ اشکال ہے کہ کھیتی ہری بھری دیکھ کر خوش ہونا تو کافر کے ساتھ مخصوص نہیں، مسلمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مومن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں بڑا فرق ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے تو اس کی فکر کا رخ حق تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ سب کچھ اس کی قدرت اور حکمت اور رحمت کا نتیجہ ہے، وہ اس چیز کو زندگی کا مقصود نہیں بناتا۔ پھر اس خوشی کے ساتھ اس کو آخرت کی فکر بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اس لیے جو مومن ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت پر بھی وہ ایسا خوش اور مگن اور مست نہیں ہوتا جیسا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں خوشی کا اظہار کفار کی طرف منسوب ہے۔ آگے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کھیتی اور دوسری نبات، پھول پھلواریاں جب ہری بھری ہوتی ہیں تو سب دیکھنے والے خصوصاً کفار بڑے خوش اور مگن نظر آتے ہیں، مگر آخر کار پھر وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پھر زرد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر بالکل خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ شروع میں تر و تازہ، حسین، خوبصورت ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں طے کرتا ہے، مگر آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی اور حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے اور بالآخر مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھر اصل مقصود آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلانے کے لیے آخرت کے حال کا تذکرہ فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یعنی آخرت میں انسان دو حالوں میں سے کسی ایک میں ضرور پہنچے گا، ایک حال کفار کا ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے، دوسرا حال مومنین کا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ یہاں عذاب کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دنیا میں مست و مغرور ہونا جو پہلی آیت میں مذکور ہے، اس کا نتیجہ بھی عذاب شدید ہے، اور عذاب شدید کے مقابلے میں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، مغفرت اور رضوان، جس میں اشارہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کی معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیجے میں آدمی عذاب سے تو بچ جاتا ہے، مگر یہاں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عذاب سے بچ کر پھر جنت کی دائمی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے، جس کا اصل سبب رضوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, یعنی ان سب باتوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد ایک عاقل اور بصیر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی نتیجہ دنیا کے بارے میں نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک دھوکے کا سرمایہ ہے, اصلی سرمایہ نہیں جو آڑے وقت میں کام آ سکے. پھر آخرت کے عذاب اور ثواب دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں منہمک نہ ہو, آخرت کی نعمتوں کی فکر زیادہ کرے. بندہ عرض کرتا ہے کہ مولانا رومی کا شعر ہزار بار حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا, لا لقب شد خاطر دار الغرور کو کشت تارا سپس یوم العبور, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا ہے, دار الغرور کیوں فرمایا ہے کہ دھوکے کا گھر ہے, اس لیے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں, دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ جاتی ہیں. تین چیزیں جو جاتی ہیں ان میں مال, اولاد اور عزیز و اقارب ہیں, اور اعمال, تیسری چیز اعمال. مال جاتا ہے, اولاد, عزیز و اقارب اور اعمال, تو ان میں سے دو تو واپس آ جاتی ہیں, مال و اولاد بھی واپس آ جاتی ہیں, عزیز و اقارب بھی آ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو ساری دنیا جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے, مردہ اکیلے ہی چلا جاتا ہے دنیا سے. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. آگے فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کی فکر زیادہ کریں, اس کا بیان اگلی آیات میں اس طرح آیا ہے, سابقوا الى مغفرۃ ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, یعنی مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے. مسابقت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت اور قدرت کا کچھ بھروسہ نہیں, نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بیماری یا ادھر آ کر تمہیں اس کام کے قابل نہ چھوڑے, یا موت ہی آ جائے تو حاصل مسابقت کا یہ ہے کہ عجز و ضعف اور موت سے مسابقت یعنی جلدی کرو, پہل کرو کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. بندہ عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آیا ہے, غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. اور مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ایک معنی تو یہ ہو گئے کہ کام نیک کام میں جلدی کرے مشغولیت سے پہلے اور موت آنے سے پہلے, بیماری سے پہلے یا اور کسی قسم کے عذر سے پہلے جلدی کرے, اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصائح میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے والے کے لیے پڑھو, پہلی صف میں رہنے کے لیے پڑھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو. یہ سب مسابقت کی مثالیں ہیں. جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کے برابر ہوگا. سورہ آل عمران میں بھی اسی مضمون کی آیت پہلے آ چکی ہے, اس میں لفظ سماوات جمع کے ساتھ آیا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد ساتوں آسمان ہیں, اور معنی یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جگہ جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض ہو یعنی چوڑائی, اور یہ ظاہر ہے کہ طول ہر چیز کا اس کے عرض سے زیادہ ہوتا ہے, یعنی زمین آسمان کی ساتوں آسمان اور زمین کی چوڑائی سے زیادہ چوڑائی جنت کی ہے, اور ظاہر ہے کہ طول عرض اس کی چوڑائی سے زیادہ ہوتا ہے تو جنت کتنی وسیع ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ جنت کی وسعت ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑی ہوئی ہے, اور لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اس میں طول کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں جنت کی عظیم الشان وسعت کا بیان ہو گیا. اب آخری آیت, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اس سے پہلی آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے مسابقت اور کوشش کا حکم تھا, اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں ہمارے عمل کا ثمرہ اور ہمارا عمل اس کے لیے کافی ہے. اس آیت میں حق تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لیے علت کافیہ نہیں ہے, یعنی یہ کافی نہیں ہے, جنت حاصل کرنے کا بدلہ پورا نہیں ہے جن پر عطا جنت کا مرتب ہونا لازمی ہی ہو. انسان کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جو دنیا میں اس کو مل چکے ہیں. ہمارے اعمال جنت کی لازوال نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے. جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہی سے داخل ہوگا. جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و رحمت فرمائے. اور جیسا کہ ایک اور آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جزاء میں اللہ تعالیٰ نے جزاء رب کی, تو تمہارے رب کی طرف سے جزاء ہے, یہ ایک عطا ہے. اس میں واضح کر دیا کہ تمہارے اعمال کا بدل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ حقیقت میں یہ جزاء جو بدلہ دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل عظیم فرمائے. اور چونکہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے, بغیر اعمال کے اللہ کا فضل نہیں ہوگا. اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ دل میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی جب فضل ہی سے کام بنے گا تو ہم اعمال کیوں کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ اعمال پر اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے. تو اعمال جتنے زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی مرتب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل عظیم عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.